الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر چند گزارشات کی گئی تھی ان میں تفسیر اور تاویل کا کچھ فرق بھی تھا کہ روایت بالمنکور کو تفسیر کہتے ہیں اور روایت بالمعقول کو تاویل کہتے ہیں ظواہر الآیات سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ علم تفسیر ہے اور بواطن سے اور اسرار الحکم سے جو ثابت ہوتا ہے وہ تاویل کہلاتا ہے قرآن کریم کا موضوع بتایا کہ وہ دعوت اللہ ہے اور وہ اللہ کی توحید اور عبادت مخلصہ کا اثبات کرتا ہے اور اللہ سے ہر طرح شرک نفی کرتا ہے یعنی کفر اور کافر کی مذمت ہے اور مومن اور ایمان کا مدح ہے مسلم اور اسلام کی ضرورت ہے قرآن کریم کے نزول کے وقت جزیرہ میں یہود اور نصارہ تھے اور مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد منافقین پیدا ہو گئے وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق قرآن کریم کا روئے سخن ان کی طرف ہے دو فرقے اور موجود تھے ایک صابئین کا اور دوسرا مجوس کا لیکن وہ جزیرہ میں نہیں تھے وہ بابل عراق وغیرہ میں تھے قرآن نے ان کی بھی مذمت کی ہے اور انہیں اہل باطل کہا ہے بنا شرک دو چیزیں رہی ہے التعدی فی التعظیم یا التوغل فی المحبہ تعظیم ہو اور حدود شرع نہ ہو تو بھی شرک تک بات پہنچ جائے گی قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله یہ تعظیم میں تعدی ہے یا محبت میں توغل ہے اور ہر دونوں کا نتیجہ مفاسد کا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث جو لوگ تین خداؤں کے قائل ہیں وہ واقعی کافر ہو چکے ہیں مشرکین کی چار قسمیں موجود تھیں مشرکین بالکواکب ستارہ پرست اور مشرکین بالجن کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. انسان جنات کی پناہ لیتے تھے اور جنات یوں سرکش اور ہو جاتے تھے. اور تیسری قسم تھی مشرکین بالملائک، فرشتگان خداوندی کو ضرر و نفع میں شریک سمجھنا. اور چوتھی قسم ان کی تھی مشرکین بالصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو خدائی امور میں شریک سمجھنا. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى. بخاری کتاب التفسیر میں ابن عباس سے منقول ہے، اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج. لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، کار خیر کرتا تھا، صاحب کرامت بنا، بعد میں آنے والوں نے ان کا پوجا شروع کیا. یہی حال منات اور عزا اور دیگر بتوں کا ہے. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوس ویعوق ونسرا. یہ پانچ بت جو سورت نوح میں ہے، تفاسیر میں کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے. کانو رجالا صالحین، اور اللہ نے ان سے کرامات کا ظہور کیا، بعد میں آنے والوں نے ان کا پوجا شروع کر دیا. بخاری میں ہے کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور کعبے سے مشرکین کے رکھے ہوئے بت نکالے گئے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بت بھی بنے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ازلام تھے جیسے لوگوں کی قسمتیں بانٹ رہے ہو. آپ نے فرمایا، قاتل اللہ المشرکین انہم علیمون مستقسما بالازلام. مشرکین پر خدا کی لعنت ہو، انہیں پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کی قسمتیں نہیں بانٹی، وہ تو اس شرک اور کفر کے خلاف نبرد آزمات ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں سندھ میں ایک جگہ ہے گڈاب، وہاں ایک شہر ہے مول، وہاں ہندو دھرم کا ایک مندر ہے سینکڑوں ایکڑوں میں، اور اس میں جو انہوں نے مورتیاں نصب کی ہے ان میں حضرت علی کے نام کی بھی ہے اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے نام کی بھی. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ ان بزرگوں کو یہاں کیوں رکھا ہے، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ان بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام کی مورتیاں چڑھائی. جو ان کا مقصد صرف پوجا نہیں لوگوں کو بہکانا بھی ہے، اور کمزور عقیدے کے لوگ یا تو علی کی تعظیم و محبت میں حد سے بڑے ہیں اور یا پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی تعظیم اور محبت میں تجاوز کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی جیسے فی العلم فی الدعاء فی التصرف فی العبادہ، کسی بھی زندے یا مردے مخلوق کے بارے میں یہ جاننا، خیال رکھنا کہ وہ تمام حالات سے واقف ہے، یہ شرک اعتقادی. اور اہل یعنی شرک و بدعت ان چیزوں میں مبتلا ہے. ظاہر ہے جب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جانتے ہیں تو پھر ان سے ڈریں گے بھی، تصرف بھی مانیں گے. کہتے ہیں عبداللہ شاہ صاحب یہاں سمندر کے کنارے پہاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو اس کو موڑ دیتا ہے. عبداللہ شاہ یہ امام مالک کے استاد ہیں، نفس زکیہ نام ہے ان کا. بنو امیہ ان کو قتل کر رہے تھے تو وہاں سے بھاگ آئے، اور گھوڑوں کے تاجر مشہور تھے یہاں سندھ میں، بعد میں یہاں قتل کیے گئے وہ ظالم یہاں پہنچے. بڑے صاحب مقام آدمی ہے، کوئی شک نہیں، حافظ الحدیث ہے، بڑی کتابوں میں ان کی تاریخ آئی ہے، جو شائع ہے وہ غلط ہے، اپنے حساب سے کچھ اکو بکو کیا ہے. لیکن کسی بھی امام یا ولی یا نبی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ نفع اور ضرر کا مالک اور متصرف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے. جب یہ دیکھ لیا کہ یہ تصرف کرتے ہیں تو پھر انہیں پکارتے بھی ہیں، دور دراز سے نعرے لگاتے ہیں، تو شرک سے دعا ہو گیا. جب ان کے علم کے قائل ہو، تصرف کے قائل ہو، پکار کے قائل ہو، تو پھر ان کا پوجا بھی کریں گے، ان کے نام کی نیاز، ان کے نام کی نظر. خلاصہ میں لکھا ہے ان النظر عبادت لا تکون الا للہ، خلاصۃ الفتاوی میں نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پیغمبر کے نام کی کوئی عبادت نہیں، پیغمبر کے طریقے پر عبادت. عام طور پر مشرک ان چار شرکوں میں سے کسی میں مبتلا ہوتا ہے، اور زمانے رسول کے جو مشرکین تھے اعراب، وہ ان سب میں مبتلا تھے. وہ اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ وہ جسم کو ننگ کر کے بیت اللہ داخل ہوتے تھے، اور کہتے تھے ان کپڑوں کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، بال بچے اور بیوی سے ملتے ہیں، یہ کپڑے اس قابل نہیں کہ کعبے کے سامنے آئے، تو ننگے ہو جاتے تھے. آپ نے فتح مکہ میں اعلان کیا لا يحجن بعد العام مشرک ولا يتوفن بالبيت عريان. بخاری مسلم. آئندہ کوئی مشرق طواف کے لیے حج کے لیے نہ آئے اور نہ کوئی ننگا آدمی یہاں طواف کر سکے گا. لا يحجن بالبيت مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. اس میں مشرق کی مذمت پہلے ہے عریان کی بات میں, ننگے کی بات میں. ننگا تو دیوانہ بھی ہو سکتا ہے, بعض دیوانے کپڑے نہیں پاتے اچانک مسجد میں آ جاتے. ننگا تو غریب مسکین بھی ہو سکتا ہے, پھٹا پرانا کپڑا ہے جسم نظر آ رہا ہے. میں نے کوشش کی تو تمام طرق میں یہ حدیث شرک کی مذمت اول ہوئی ہے عریان کی بات میں ہوئی. مسلک کی وضاحت پہلے سے ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ کسی مسجد میں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں, یہ خطرناک بات ہے. فقہا کہتے ہیں جس جگہ مشرک اور بدعتی کھڑا ہو اس کو قلدم سمجھے کہ وہاں صف ہے ہی نہیں. تو اس لیے مسجدوں کے آداب, مسجدوں کے مقامات, ان تطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے. التاریخ الکبیر بخاری کی کتاب ہے, ان میں ابن مسعود کہتے ہیں لعن ارا نارا تحرق المسجد خیر ان ارا محدثا یحدث بھی. آگ لگی ہوئی ہے مسجد جل رہی ہے, یہ کم درجے کی بات ہے اس سے کہ بدعتی بدعت کر رہے ہیں. کوئی بدعت ہو رہی خلاف سنت کام ہو رہا ہے, بدعتیوں کی مسجد ہے تو لبریز ہے, کوئی کام اون اون تیری کون سی گل سی دی اوہا اوہا سجے سمشی ہو جے باتیں سوخا ٹول کارے غلط سلات. یہ بھی بحث ہے کہ یہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں, یہ بھی بحث ہوئی ہے. بعض محققین کی رائے یہ کہ جب تک ان میں شرک بدعت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک حکم مساجد میں نہیں, کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد خدا کی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے. یعنی مسجد اس وقت مسجد ہے جس میں صرف خدا سے مانگا جائے. اب فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں سوال کرنا منع ہے. سوال اس کے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے لیے مانگے. ترغیب اور چیز ہے کہ مسجد بن رہی ہے آپ حضرات امداد کر لیں, کوئی فقیر مسکین ہے آپ حضرات اس بھائی کی مدد کر لیں, یہ ترغیب ہے, سنت ہے. بخاری شریف میں سلے کے غطفانی آئے, آپ نے خطبے کے دوران اس کو اجازت دی کہ دو رکعت پڑھے, لے آ رہا ہوں ناس تاکہ لوگ دیکھیں. اور پھر آپ نے اس کے لیے اپیل فرمائی. اکثر غزوات کے لیے جو تعاون اکٹھے ہوا ہے آپ نے مسجد میں خطبے کے دوران اپیل فرمائی. سوال اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو اور وہ شور مچائے اور جی سردی ہے, میرے پاس گرم کپڑے نہیں ہے, گھر گر گیا ہے, بچے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیلاب آ گیا, زلزلہ آیا, آ چکے ہیں, لیکن یہ مسجد میں جائز نہیں ہے. اور فقہا کہتے ہیں کہ مسجد میں جو سوال کر لے وہ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے مسجد میں مرا ہوا کتا لا کے ڈالے. محیط برہانی آداب المساجد. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد کمیٹی سے کہے، امام سے کہے، مؤذن سے کہے، اور وہ ایک طریقے سے لوگوں سے اپیل کرے. مناسب وقت پہ کہہ دے کہ بھائیو ایک مسکین آیا ہے اور ایک غریب الحال شخص ہے، آپ حضرات اس کی مدد فرمائیں. یہ وتعاونوا علی البر والتقوی کا نوع ہے. ہر کام طریقے سے. آپ نے کہا کہ میں نے قبول کی ہے تو عورت بن گئی، اور آپ نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہے تو اجنبیہ بن گئی. یہ تو الفاظ کا دار و مدار ہے، ان میں تو الفاظ مؤثر ہے، یہاں تک کہ نیت کا دخل ہی نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں طلاق صریح میں نیت باطل ہے. الفاظ صحیح ہونا چاہیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو الفاظ کہے جاتے لکھنے والے فرشتے تیار بیٹھے. شیرین اور زرین طریقے سے کلام کرنا چاہیے. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ انت اکبر و اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا انا اسن منہ وہو اکبر من. دو تین سال عمر میری زیادہ ہے، باقی بڑے وہی ہیں. اے بہترین جواب دیا، انا اسن منہ. سنین کے اعتبار سے دو تین سال میرے زیادہ ہے، باقی بڑے وہی ہیں. خلیفہ ہارون الرشید مامون سے بڑی محبت کرتا تھا، اور یہ کنیز کا بیٹا تھا، اور زبیدہ جو شہزادی تھی، رانی تھی اور ملکہ تھی، اس کا بیٹا امین تھا جو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا. تو زبیدہ نے کسی موقع پہ کہا کہ آپ کو کنیز کا بیٹا پسند ہے اور حرہ کا بیٹا پسند نہیں ہے، اور آپ بادشاہ مسلمین ہیں. کبھی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا میں آپ کو دکھا دوں گا کہ دونوں میں بہت فرق ہے. ایک دن ہارون رشید نے مسواک اٹھائی اور امین سے پوچھا ما جمعہ، اس کی جمع کیا آتی؟ اس نے کہا مساویک. اور پھر مامون سے پوچھا، پہلے امین سے پوچھا، اس نے کہا ضد محاسن کا. مساویک کا معنی برائی ابھی ہے، سا یسو سے. اس نے کہا آپ کے جو محاسن ہے اس کا جو ضد ہے وہ اس کی جمع ہے، مسواک کی جمع ہے. ایک طالب سے کوئی پوچھتا ہے استاذ کا روٹی کھا رہا ہے، اچھا جی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا رہا ہے یا بڑے بڑے بنا رہا ہے؟ آنکھیں بھی نکالا ہوا ہے یا خالی کھا رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اس وقت مصروف ہے؟ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ جی بیت الخلا میں. وہ لپڑو آپ کہتے کہ وضو کر رہا ہے، طہارت کر رہا ہے، کیوں؟ آداب کی کمی ہے بہت شدید. مولانا صاحب جی سویا ہوا ہے، ہوئے شاہ بشوے سویا ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آرام کر رہے ہیں. یہ شیرینی اور زرینی کہاں سے آئے گی، کون سیکھے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کھانا کھا رہے، ایک آدمی آیا گڑم بہو، آپ نے کہا ہے جی بس تم کھاؤ تم کھاؤ. یہ دیکھیں یہ بھی انسان ہے، انسانوں سے پیدا ہے. دوسرا آیا، اول تو آتے نہیں قریب کہ آپ پہلے فارغ ہو جائیں، کہیں دور گھوم رہا ہے. آگے آپ نے کہا کھانا، اس نے کہا آپ آب حیات فرمائیں، اللہ صحت و شفا بنائے، بہت مہربانی. یہ دیکھو دونوں انسان ہیں، انسانوں سے پیدا ہے، ایک ڈنگر کے طرز کا ہے اور دوسرا انبیاء کے اخلاق کا ہے. مستقل ایک کتاب الاداب ہونا چاہیے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے آداب المعاشرہ. مولانا کو بہت فکر تھی کہ لوگ اچھا بولے. اللہ اکبر و کبیرہ. آداب المعاشرہ، معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے. وہی نجب ہٹ پہ نم آتی گی سڑے دے ہر چاہتا کا کام ہما وہی نا. زبان تو نہیں ٹوٹتی ہے، اچھے الفاظ کھا کرو، بابا جی، امی جی، بھائی صاحب، سبحان اللہ. شیرینی اور شائستگی انسانیت کا تقاضا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا ذکر کر، رحم اللہ لوط، رحم اللہ یوسف، خدا کی رحمتوں کی بارش ہو حضرت لوط پر، خدا کی رحمتوں کی بارش ہو حضرت یوسف پر. کس شان سے یاد کر رہا ہے. او جس مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا، جس نے کہا لقد فضل اللہ موسیٰ علی البشر، تمام لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، تو انصاری نے کہا او تقولہ علی محمد، حضرت محمد پر. اس نے کہا بالکل ٹھڑک. حضرت کو پتہ چل گیا، آپ نے کہا آپ موسیٰ کی فضیلت ہی نہیں سننا چاہتے، کیا فرق پڑتا، میرے بھائی تھے وہ. لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر ایسی فضیلتیں مت دو کہ کسی اور پیغمبر کا ذکر آئے تو آپ کو غصہ آنے لگے. پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے آؤں گا باہر. فیضا موسیٰ قائم آخذم بقوائم الارش، میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پہلے سے کھڑے ہیں اور عرش کے ستون پکڑا ہوا ہے. اللہم سلم، اللہم سلم، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما. لا ادری اجوزیا بساقت الطور ام افاق قبلی، بخاری. پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ جو کوئی طور میں بے ہوش ہو گئے تھے بس اسی کو کافی سمجھا گیا، دوبارہ بے ہوش ہی نہیں کیے گئے. اجوزی بساقت الطور اب افاق قبلی، یا مجھ سے پہلے ہوش میں لائے گئے. تو بہت بڑے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کی اس طرح باتیں کیوں کرتے ہیں؟ علماء دین، بزرگان دین، ہمارے اہل حق علماء جس سرزمین کے ہیں، آسمان کے ستارے، آپ کو ان سے فیض ہو یا نہ ہو، اور ہزاروں کو ہے، پورے اکرام سے، ادب سے، خوبصورت تناظر میں نام لیا کریں. اور اس سے آپ خوبصورت لگیں گے. چند دن بھی آپ سے کوئی بڑا ہے اس کا خیال لگے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے. بڑے بھائی، چچا، تایا، مامو، خالہ، پھوپی، نانی، دادی، سب کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ اور ایسا نہ کر سکے. یہ علوم نبوت کا کردار و اخلاق ہے. غزوہ حنین میں خوازن نے بہت سخت تیر برسائے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. بہت سخت جنگ ہوئی. لیکن اللہ تعالی نے نصرت بھیجی. وانزل جنودا لم تروها. اور بنو وازن پکڑے گئے اور ان کے مال اور دولت سب پر قبضہ کیا گیا. جو جنگ میں سامنے لائے تھے وہ. کہتے ہیں کہ بالفعل یہ تفصیلی آخری لڑائی ہے. بالفعل تبوک پر اس شان کی نہیں ہے. اس میں اللہ نے مسلمانوں کا ویسے ہی دھاک بٹھایا کہ انزرین والوں پر. آپ کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے. بخاری شریف میں ہے کہ 20 دن آپ نے حنین کے میدان میں قیام فرمایا اور پھر آپ نے ان کے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو غلام و کنیزوں کے طور پر صحابہ میں تقسیم کیا اور ان کا مال و دولت وہ بھی تقسیم کی. جو طریقہ ہے اصول جہاد ہے. اب جا کے وہ لوگ حلیمہ سعدیہ بی بی کو لے آئے اور ان کے ساتھ شیما تھی آپ کی رضائی بہن. اور بھی لوگ ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ آ رہی. آپ اٹھ کھڑے ہو گئے اور زمین پر چادریں بچھائی. صحابہ حیران رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کہا یہ امی، یہ میری والدہ ہے، میں نے ان کے ہاں دودھ پیا ہے، پرورش پائی ہے. اصل میں یہ لوگ موجود نہیں تھے اور بنو حوازن قبیلے کے لوگ منتظر تھے کہ اب سفارش لے کے جانا ہے جرگا. تو تکڑا قسم کا جرگا ہو نا کہ حضرت مان لے. اور ظاہر بات ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہی ہو سکتی ہے. شیما نے ہاتھ ایسا کیا. آپ نے کہا لا صاف ہونے سا. ہم نے پہچانا نہیں. بی بی حلیمہ نے کہا یا اختو کا شیما، آپ کی بہن ہے، اسی کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہے. پھر آپ بغلگیر ہو گئے. اور جب انہوں نے سفارش کی تو آپ نے کہا ام السبی و ام المال فقد استانیت بکم عشرین لیلتن. میں نے تو 20 دن تک انتظار کیا، کوئی بھی نہیں آیا. میں نے لوگ بھی تقسیم کیے اور مال بھی تقسیم کیا مجاہدین میں. اب میں اپیل کرتا ہوں صرف ایک چیز کا، تمہارا مرضی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے آدمی چھوڑ دے. آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ میری والدہ ہے حلیمہ سعدیہ، میں ان کے ہاں بنو سعد میں پلا بڑا ہوں اور یہ لوگ آئے ہیں سفارش کرتے ہیں. اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. انہوں نے یک جان ہو کر کہا، دونوں حاضر ہیں، مال بھی اور جان. آپ نے کہا احب الحدیث الی اصدقہ، میں سچ سے خوش ہوتا ہوں. ایک چیز دے دو. اور صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہمیں نہ مال چاہیے پیغمبر کی رضا چاہیے. اور دیکھو حضرت کیسے خوش ہے ان کے آنے پر. تو دیکھو نبی الانبیاء رسول المرسلین سید الاولین والآخرین, اور چند دن آپ نے وہاں تربیت پائی اور بی بی حلیمہ کے ہاں دودھ پیا ہے اور آپ نے کیا اکرام کیا, کیا اعزاز کیا, ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. طلبہ سال ہر سال پڑھتے ہیں پھر کسی اور مدرسے میں جا کے پیرا میں پہچان دیا نہیں. نمنگ وردوائی جب جن جندے اسے اور اسپین گڑندے اسے جندے اس خدا سے گرد چندو بس لکا خوار چینجن سپے پر جن جندے اسے اور اسپین گڑندے اسے لکئی بجنی خارون بدر گشیوی سورے سورے بھائی اور خستا خیٹا با بڑا نشی لا یشبع اللہ بطانا کا خیٹا با دے میں شاہ لوی ٹیمی اے کہ آرام اچھا با حرام اسو بڑی گی نا. دعائیں لینا ضروری ہے. آداب ایک ایسی نعمت ہے, بعد میں آدمی آ جائے گا وہ آداب سے قیمتی ہو جائے گا. پہلے کا آدمی موجود ہوگا لیکن مثال اس کی ڈنگر کی ہوگی. اولائک کل انعام بالکل جانور ہے, جانور کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. ہماری درسگاہوں میں احترام اور ادب سکھایا جاتا ہے, ہمارے طلباء شیرین اخلاق رکھتے ہیں. بارہ بچے ہیں, کچھ ذرا بے پرواہ بھی ہے, بھول بھٹک جاتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر دینی طبقہ با ادب طبقہ الحمدللہ. اور ان کے لیے دل سے ہم وقت دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ انہیں سربلند رکھے, اللہ انہیں سرفراز رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اکابر و اسلاف کے سچے جانشین رکھے اور ان کے اوصاف سے متصفین رکھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن میں رکھی ہے, رکھو برتن لاؤ یار. غزوہ بدر میں مشرکین پکڑے گئے تھے سن 2 ہجری میں, ان میں عباس بھی تھے. حضرت عباس اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, وہ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں تھوڑے سخت باندھے گئے تھے, ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے. صبح آپ نے صحابہ سے کہا یہ عباس کو کس نے باندھا ہے, اور فرمایا اس طرح سلوک کوئی وہ نہیں, میں نیچے برتن رکھوں. چلو ٹھیک, تجھے سمجھانے کے لیے درس چھوڑنا پڑے گا. صحابہ بہت غمگین ہو گئے. ہاں آپ نے فرمایا عباس رات بھر فریاد کر رہا تھا, سخت بندے ہوئے تھے ہاتھ, اور میں پوری رات جاگتا رہا. خاندانی نسبت محبت موجود تھی. اور صحابہ سے کہا قیدیوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے, اتنا ناکارہ طریقے سے باندھتے ہو کہ اس کی فریادوں سے میں جاگتا رہا. اور خالد بن ولید نے ایک دفعہ کسی معاملے میں حضرت عباس کو ڈانٹا. آپ کو پتہ چلا آپ نے خالد کو بلایا اور آپ نے کہا العم سن والاب, چچا تو باپ کی طرح ہے, تم میرے چچا کے ساتھ سختی کر کے واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ خالد اس سے ڈر گئے کہ جہاں کھڑے تھے پسینے تھرا رہے تھے. کیسے آداب سے کہتے ہیں جہان کو آپ؟ اللہ اکبر و کبیرہ. آداب کا بہت زیادہ خیال رکھو. آداب آپ سے کچھ مانتے تو نہیں, آداب کے معنی لکھے ہیں حسین جمیل طریقے استعمال کرنا. آغانی نے, صنعانی نے کتاب الاغانی میں لکھا ہے ادب طریقتن محمودتن, ایک اچھا طریقہ اس کو ادب کہتے ہیں. ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھے آداب بھی رب نے سکھائے ہیں اور مجھے علم بھی رب نے دیا ہے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب الاحلام لکھ رہے تھے کہ فلاں بندہ جب بالغ ہوتا ہے تو یہ علامت ہے, جس لڑکا بالغ ہوتا ہے تو بال نکل آتے, آواز بھرا جاتی ہے. لڑکی بالغ ہوتی ہے تو روٹتی رہتی ہے, ماں سے جنگ کرتی ہے, روز گلہ کرتی ہے, یہ علامت ہے کہ بلوغ کو پہنچ گئی. تو بھائی یہ جو پلہ ہے جرو القلب, یہ کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ تو علماء دین کو پتہ نہیں, وہ پالتے نہیں ہیں. چرد کترے کل بالغی دس علامت پختوں کو تو کترے ہوئی گئے نا کولیب. جرو کہتے ہیں عربی میں جرو القلب. کسی نے کہا کہ یہ جو چوڑے چمار ہوتے ہیں نا شاخیل, شاخیلان خلق دس آتی اس پی بھی. امام صاحب تشریف لے گئے کسی بڑے شاخیل کے اور ان سے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں, اس میں بلوغ لکھ رہا ہوں ہر چیز کی. یہ جرو کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ پلہ. اس نے کہا جب یہ پیشاب کے ساتھ ٹانگ اٹھانے لگے نا تو پھر یہ بدماش ہو چکا ہوتا. ویسے تو بلہ یا پلہ چاروں ٹانگیں زمین پہ رکھ کے پیشاب کرتا ہے, لیکن جب یہ ایک اوپر کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ بلوغ کو پہنچا ہے. آپ نے اپنی کتاب کاپی میں یادداشت میں لکھ دیا. پھر کوئی ایسا موقع آیا کہ اتفاق سے اس شخص کا بیٹا خدمت میں آیا, آپ نے اس کے ساتھ بہت امتیازی سلوک کیا, اس سے بہت محبت سے ہاتھ ملایا, قریب میں بٹھایا. کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں, ان کے والد سے بھی مجھے علم حاصل ہوا. جہاں سے علم حاصل ہو جائے ان کا احترام ضروری. اکا یہ مسئلہ مجھے کئی معلوم نہیں تھے, ان سے پتہ چلا ہے. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے جہانگیر کے خوانین میں سے تھے, محمد انور خان خٹک نام تھا, اور استاد العالم مولانا فضل علی کے خاص شاگرد تھے. یہ چند سال پہلے پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے عباس خٹک, ریٹائر ہو گئے. ان کے سگے چچا تھے, ایک ہی محلہ ہے ہمارا, ایک ہی مسجد اور گھر ہے. تو خان صاحب انور خان کی بہت محبت تھی مجھ سے, یہاں کراچی بھی آئے, احسن العلوم میں دو تین مہینے قیام کیا ہے. فارسیات تقریباً حفظ تھی پوری دنیا کی. وہ یہی تھے, مجھے اچانک کتابوں کے سلسلے میں کوئٹہ جانا ہوا, وہاں عمر خیام کے رباعیات مل گئے, اور مجھے پورا یقین تھا کہ خان صاحب کو عمر خیام کے رباعیات کا پتہ نہیں. جب میں واپس آیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے, چادر اوڑھے تھے. میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں نے عمر خیام کی ایک رباعی شروع کی. جیسے میں نے عمر خیام کی رباعی شروع کی خان صاحب نے سر باہر نکالا, ویدا عمر خیام ہے جو کم سے ہوں تو اللہ اس طرح نام لے رہے تھے جیسے یہ کٹے بکریاں چرائی ہو. عمر خیام ہے جو کم سے عمر خیام دے رہا ہوں. حفظ الفارسیات پورے عالم کی, کیونکہ استاد ان کے بہت کامل تھے مولانا فضل علی صاحب. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے ایک عجیب بات کہی, یہ مرغے جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ ہر وقت اذانیں دیتے ہیں ہر وقت. تو مجھ سے اچانک پوچھا کہ ددی علم دا نشتا دا چر گولے بانگ ہوئی. میں یار بس اذانہ اور دے. میں نا تو پھر کوئی نہیں. یہ دنیا میں جس جگہ صبح ہو جاتی ہے بقدرت الہی اس کو پتہ چلتا ہے. یہ ایک دو اذانیں دے دیتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اوہو فجر تھوڑا ہی ہے, پھر چپ ہو جائے گا. کہ صبح جب یہ اذان دیتا ہے آپ کے گن لے. صبح جب اذان دینے لگا میں نے گنے, ایک دن 55 دی, ایک دن 65 اذانیں دی. سچ مچ صبح ہو گئی. بعد میں دیکھا تو بڑی کتابوں میں مل گیا کہ پورے عالم میں جہاں کہیں صبح صادق داخل ہوتی ہے مرغے کو اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے, اس کو ایک جوش آ جاتا ہے, اذان ایک دو دے دیتا ہے. اب یہ بہت ان مسائل میں سے ہے جو تناظر تواریخ کا مسئلہ ہے, ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو. اسی طرح ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ آسمان پر بھی دانے نکلتے ہیں, نزلہ ہوتا ہے اس کو, بخار ہوتا ہے. ثقلت من فی السماوات والارض. میں بڑا حیران ہو گیا. بعد میں صلاۃ الکسوف کی احادیث دیکھی تو پتہ چل گیا کہ تمام مخلوقات زوال پذیر ہے اور ان پر مختلف امراض اور عوارض آتے ہیں. کسوف الشمس و خسوف القمر یہی تو ہے, اور کیا چیز. علوم تو بے انتہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ کھجور میں قلم لگا رہے ہیں. قلم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک تیغ کاٹ لیتے ہیں اور دوسرے تیغ کو لا کے شاخ کو اس میں باندھ لیتے ہیں. پھر جب وہ دونوں روانہ ہو جاتے ہیں تو پھل بڑھتا ہے. آموں کے قلم, کھجوروں کے قلم, بہت زمیندار لوگ جانتے ہیں. آپ نے کہا یہ کیا تکلیف مصیبت کر رہے ہو, رہنے دو, دوہری دوہری تکلیف ہے. تو کھجوریں کم آئی. آپ نے کہا انتم عالم بی اموری دنیا کو, دنیا کی چیزوں کو تم جانتے ہو. جب میں تمہیں دین کی بات کہوں تو اس کا ماننا فرض ہے, اور دنیا کی بات ہے اور اس میں تمہیں دوسرا پہلو بھی نظر آئے تو اجازت ہے, اس پر عمل کر سکتے ہو. اگرچہ علماء دین نے کہا ہے کہ امتحان تھا, اگر وہ کھجوروں پر اکتفا کر لیتے جو تھوڑے آئے تو اس کے بعد زیادہ آ جاتے, اور ہمیشہ کے لیے قلم لگانے سے جان چھوٹ جاتی. لیکن بہرحال آپ نے اجازت دے دی کہ آپ لوگ بے شک اپنے قلم لگانا بدستور جاری رکھے. انتم اعلم بامور دنیا کو. اللہ اکبر و کبیر. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں کچھ فرق آیا تو نماز کے بعد آپ نے کہا انما انا بشر انسا کما تنسون, میں بھی ایک بشر ہوں, بھول سکتا ہوں. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام کو لقمہ دینا درست ہے. اول تو یہ کہ اگر انہیں غلطی ہو جائے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, نہیں ہوئی اور اتنا پڑھ چکا ہے کہ نماز ہو سکتی ہے تو رکوع کر لے. ورنہ پیچھے سے اگر آواز آئی اور اس کو سمجھ گیا تو لے لے اسے. لا الہ الا اللہ. شرح وقائع میں مولانا عبدالحی نے جو تفصیل کی ہے کہ یہ تعلیم ہے یا تلقین ہے یا اصلاح ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی حدیثی جگہ موجود نہیں ہے. حدیث عام ہے اذا استطعمك الامام فاطعمه، جب امام کو نوالے کی ضرورت ہو جائے تو دیا کرو. اس میں تعلیم و تلقین اور اصلاح اور ادراک معافات و وجوہات پیدا کرنا بہت زیادہ فقی نظر نہیں ہے، کمزور ہے. لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن کریم کے مخاطبین مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے اور مدینہ کے حوالی میں یہود و نصارہ آباد تھے، اور مدینہ منورہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو کہتے تو تھے ایمان کا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اتفاق ہے ائمہ تفسیر کا کہ یہ آیات منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. منافق الذی یظہر الاسلام و یزمر الکفر، اس کو کہتے ہیں منافق. اور ایک فاسق ہے الذی یؤمن ولا یعمل، ایمان تو ہے عمل نہیں ہے، عملی فاسق ہے. ایک زندیق ہے، زندیق ینکرو ان ضروریات الدین بتاویل رقیقن، خواہ خواہ کوئی بات بنا رہا ہے، بنتی نہیں ہے اور بنا رہا. ملحد اور زندیق دونوں کا فرق ہے. زندیق اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ یہود بھی اہل حق ہے اور صرف بنو اسماعیل نہیں، بنو اسرائیل کے اندر بھی ہدایت موجود ہے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہو چکی ہے پیغمبروں کی زبان سے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ان سے خنزیر بندر بنائے گئے اور یہ ان میں ہدایت اس کو نظر آ رہی ہے. یہ تزندق اتقول بقول لا يقول به الاسلام، ایسا قول کرتے ہیں جو اسلام نہیں کر سکتا ہے. علی التحقیق خلافت راشدہ نہ ماننا یہ بھی زندقت ہے. یا ابو بکر کی خلافت عمر و عثمان کو معاذ اللہ غلط سمجھنا یہ بھی تزندق ہے. اور کسی اسلامی عقیدے اور کسی بنیادی عقیدے کی ایسی تاویل کرنا جس سے ظاہر رہے باطن نہ رہے، حقیقت نہ رہے، اس کو الحاد کہتے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا، مثلا یہ کہنا کہ عیسیٰ ابن مریم کی آمد کی احادیث صحیح ہے، مگر عیسیٰ ابن مریم سے مراد پرانے پیغمبر نہیں، مرزا قادیانی مراد ہے، توبہ. اور امام مہدی کی آمد برحق ہے، لیکن مہدی بھی مرزا قادیان ہے. تو دیکھو اصطلاح قدیم برقرار رکھا، مصداق تحریف کر لیا. جیسے کوئی کہے کہ نماز پڑھنے سے مراد یہ رکعتیں نہیں ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی باڈی اور جسم صحیح رکھتے ہیں، وہ بھی نمازی ہے. معاذ اللہ واستغفر اللہ. اور زکات سے مراد ایک مخصوص حصہ مال کا بنا پہ خدا نکالنا، اور فقراء مساکین کو دینا، یہ مراد نہیں ہے زکات سے، بلکہ زکات کے معنی ہے پور فنڈ، غریب اور مسکینوں کے لیے تعاون کرنا اور ان کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، فنڈ قائم کرنا، بیواؤں مسکین یتیم مسلمان غیر مسلم سب برابر، یہ زکات سمجھا جا رہا ہے. اور حج سے مراد بیت اللہ جانا نہیں، عرفات و مزدلفہ نہیں، سالانہ میلہ لگانا، جمعہ بازار لگانا، اتوار بازار لگانا، یہ زنادقہ جتنے ہیں ملاحدہ یہ باتیں کر دینا. چونکہ یہ فروق بہت مشکل ہے، عبد القادر بغدادی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفرق بین الفرق، الفرق بین الفرق. مرزا غلام احمد قادیانی نے قدیم اصطلاحات کو تسلیم کیا، لیکن اس کا مصداق خود بیٹھ گئے، بد بیٹھ ہے. تو شان ورشا صاحب نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، کہ یہ ملحد ہونے کی علامت. اللہ اکبر و کبیر. ایسے بہت سارے نظام ہیں دنیا میں کہ نام اس کا اسلام رکھا ہے، اور حقیقت میں اسلام کی بو بھی نہیں ہے اس. یہ بھی خطرناک بات ہے، بعض اہل علم مبتلا ہو گئے. قرآن کریم کا جو ماحول تھا جس میں نزول ہو رہا تھا، تو شرک اعتقادی اور شرک فعلی، شرک اعتقادی تو آپ تفصیل سے سمجھ گئے، فی العلم ہے، فی الدعا ہے، فی التصرف ہے، فی العبادہ ہے، لیکن شرک فعلی یہ حیران کن بات ہے. بعض قومیں کہے گی ہم اس رنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتے، ہمیں صحیح نہیں آتا. بعض کہیں گے لڑکے کے کان کو چیتتے ہیں، اس میں مورکی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گا. یہ ایک رسم ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر شرک اعتقادی ہے. خود ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ یہ جو بھینس یا گائے بیاتی ہے اور اول وقت کا دودھ ہوتا ہے جس کو کیس کہتے ہیں، بولی وارگ، یہ باہر والوں کو نہ کھلائے. ہمارے یہاں بہت بہن سے سینکڑوں، اور طالب علم بھی خواہش کرتے تھے اس زمانے میں کہ یار ہمیں بھی وارگ کھانا ہے، تو میں پورے پورے پتیلے بنوا کے کھلاتا تھا. والد صاحب کہتے تھے کہ اجازت نہیں ہے، تو عموماً بھینس کا بچہ مر جاتا تھا. لیکن میں کہاں باز آنے والا تھا، میرا تو سبق تھا یہ. میں نے بابا جی کو کہا، میں نے کہا بابا جی غلط باتیں چھوڑو، یہ تو رکا ہوا دودھ ہے، پتہ نہیں اس کا استعمال کیسا ہے، اور وہ جو صاف ستھرا دودھ ہے وہ پلانا ثواب ہے اور اس کا منع ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ کٹی کو روکو نہ پھر، اس دن بھی تیری بھینس کی بچی مر گئی ہو. میں نے کہا اس بھینس کیوں نہ مرے، تب بھی شرک نہیں مانوں گا. یقین کر لے اس گفتگو کے بعد پھر کبھی بھی نقصان نہیں ہوا. اس کے لیے غیرت اور جزم چاہیے. ذرا سی بات ہوئی اور آپ گھبرا گئے، جی اس رنگ کا کپڑا ہمارے بزرگوں نے نہیں پہنا ہے. آپ نے پہن لیا ہو، گیٹ پر پاؤں پسل گیا، آپ نے کہا واقعی تو بس یہ کوئی ایمان ہے؟ ویسے کم پسلتے ہیں لوگ کیا؟ خاص کر جب شادی ہو جاتی ہے دلہن کے ساتھ عجیب عجیب سلوک کرتے ہیں. کبھی اس کو کہتے ہیں دروازے پہ کھڑی ہو کے اوپر ہاتھ پہنچاؤ تاکہ یہ گھر بلند رہے. کبھی پہلی مرتبہ جس عورت کا بچہ ہوا ہو بیٹا، وہ لا کے اس کو گود میں دیتے تاکہ تفاعل ہے اس کا بھی بیٹا ہو جائے. اور ایسی ایسی حرکتیں کہ مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ سب شرک فعلی ہے، شرک فعلی. یہ میاں صاحب ہے اور یہ دا سیدان دیا دادا دا طریقہ دا دا طریقہ دا سوکھ دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوئی دی سر سسی جو نہیں جا زان نہ خبر خواہ دے جنٹ تھے امام جنٹ تھے آگئی دا آگئی جنٹی کئی مسئلہ نواز حقا چی دا دا بیدا تو جڑی دی اوشتا شرک بنیادو نہیں دی سیدان ادان شرمولے نام سید ہے اور کام سارا چوڑوں کا کر رہا ہے. سید سران کو پر مگر ثابت النسب. بعض جگہ برسات آئی ہے باقاعدہ بارش ہوئی ہے سب سادات پیدا ہو گئے. یہ کدھر سے آ گئے؟ ادھر سارے آباد ہو گئے. مکہ میں نہیں، مدینے میں نہیں ہے، ادھر آئے ہوئے. خیر ہے. وہ ہمارے جہانگیرے کا ایک آیا ہوا تھا، یہاں نام رکھا تھا. میں ایک دفعہ لانڈی کو رنگی گیا تو میں نے وہاں دیکھا خانقاہ پر بڑا بڑا بورڈ لگا ہوا تھا. کچھ دن جب گزر گئے تو وہ یہاں آیا ملنے. تو میں نے اس کو کہا یار اس دن میں قائد آباد آیا تھا، وہاں میں نے ایک خانقاہ دیکھی. جی وہ ہمارا ہے. میں نے کہا وہ شاہ صاحب کون ہے؟ کہا میں ہوں، میں تو داؤد شاخیل سے نہیں ویم کہ میں ساپلار کو شاخیل ہو سپلائی گنڈلے استانی کو تو کم دینا سید شو ہے ویر جی دا خلقہ سے تاون نہ کہی سڑے دا وہ بیا تاون کہی. میں ذرا آزم آل تخل کو تو میں چلاڑوں میں کہتا خانقار وانا شیو اچھتا بلخوا تاختے دلا. ہمیں ان سے کوئی بغض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے رکھے جو واقعی سادات ہے اور صحیح النسب ہے. وہ ہمارے سروں کے تاج ہے وہ قلیل ما ہو، لیکن وہ پھر ایسے گت کے وت کے اور بکواس نہیں کرتے. وہ سچ مچ بھاری پتھر کی طرح اپنی جگہ پڑے ہوئے. یہ جو ڈراما بازیاں کرتے ہیں نا آپ، ان کی بنیاد دیکھیں. یہاں ایک آیا ہوا تھا محمد انور شاہ پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کا نام انور شاہ رکھا شاہ صاحب کی مناسبت سے. تو استاد محترم مولانا عبدالحنان کو کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا نے بیٹے کا نام انور شاہ رکھا. میں آیا، میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہنے لگے یہ تو سادات کی علامت ہے. میں نے کہا تو آپ سید ہیں؟ کہنے لگے ہاں. جرا نام لینا درس میں ٹھیک نہیں ہے، بڑا مولوی ہے. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے نام کے ساتھ شاہ ہے. میں نے کہا آپ کے باپ کا نام میرا گل ہے، آپ کے دادے کا نام عارف گل ہے، اس کے باپ کا نام غریب گل ہے نہ گلو نہ کلا شاشی ہوئی خیر خود ہے میں نے کہا دیکھو ایک اور لطیفہ سن لو کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے بھی سید نہیں ہے. حضرت نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے کہ سادات میرے سر کے تاج ہے لیکن ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ جعفر شاہ و اجمیر شاہ و اس طرح نام رکھتے تھے تو میرا نام بھی انور شاہ رکھا گیا. حضرت اصلاً وزیرستان کے پختون ہیں اور یہ جو مسعودی لکھا ہوا ہے یہ وہی وزیر مسعود ہے لیکن یہ وہ خافیہ ہے جو بہت کم دنیا کو پتا ہے. آج کل حضرت پر ایک مفصل کتاب آئی ہے عبد الرحمن کندو بار مولا سے لکھ چکے ہیں اس کا نام ہے الانور اور احسن العلوم کی طرف سے شائع ہو گئی تقدس انور اس میں یہ مسئلہ مفصل آیا ہوا شک شبے سے باہر. رہ گئی یہ بات کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے ان کو جب بھی لکھا ہے سید انور شاہ لکھا ہے یا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب بھی ان کو سید انور شاہ کہتے تھے تو اس کا جواب مجمع و بہار الانوار میں لکھا ہے کہ اپنے استاذ کو آپ کہہ سکتے ہیں سید المناطقہ سید النحات سید الفقہا. یہ مراد سادات نہیں ہے یہ علمی سردار ہے. تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جن تحریرات اور بزرگوں میں سید لکھا گیا جبکہ حضرت اعلان کر چکے ہیں وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم سادات نہیں ہیں یہ اس معنی میں ہے کہ آپ حدیث کے اسانید کے حفظ و اتقان کے اسعد و سادات تھے. وللہ الحمد اولا و آخر. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. علم التفسیر تفسیر یا علم التفسیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم یا وہ ذرائع جس کے ذریعے آیات کے ما لہا و ما علیہا معلوم ہو جائے. التفسیر توضح الآیہ امرن و نہین علمن و عملن. علم یعرف بها الآیات حسب علمها للآمال. سواء كانت بالرواية أو بالدراية سواء كانت هذه العناية أي المعرفة بالأقل أو بالنقل أقلا نقلا شرعا أو عرفا. آیات کے مسائل اور عوامر و نواہی جاننا علم تفسیر ہے. دنیا کے اندر اس کا فائدہ احکام کی سہولت ہے اور آخرت کے اندر اللہ کی رضا اور نجات ہے. مفسر کے لیے مصطلحات جو علم کے لیے رائج ہے وہی ضروری ہے. جیسے صرف نحو فقہ اصول فقہ منطق. منطق غیر نہیں ہے ایسے خواہ لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. منطق تو بہت ہی قدرت کلامی پیدا کر دی. وہ جو مذمت ہے وہ یونان کی منطق ہے. اگر کسی نے لکھا ہو کہ استنجا اوراق منطق سے جائز ہے، اول تو ملا علی قاری کو یہ بات نہیں کرنے، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، عالم آدمی ہے، کمزور باتیں کیوں کرتا ہے. اور اگر کہا ہے تو وہ یونان کی منطق ہے جس میں شریک باری تعالی ممکن ہے. ہمارے بزرگوں نے تو منطق کے اندر اس کا رد کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرق نہیں کیا، رد المناطقہ کے اندر دونوں کو لپیٹ میں لے لیا. خدا انصاف دار عالمان و منطق کو وجہ فریق ہے ہوگا نا، تو علماء ان سے خفا ہو گئے شیخ الاسلام سے. اور حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ کو لکھنا پڑا وعلم ان الحافظین ابن تیمیہ و ابن حجر لیسا بحاذقین فی الفلسفہ. ابن تیمیہ و ابن حجر منطق کے ماہر نہیں ہیں. شیخ الاسلام کی کتاب ہے الرد علی المناطقہ، ہمارے یہاں موجود ہے دو جلدوں میں، بہت اعلی کتاب ہے، بصیرت افروز ہے. اور ابن قیم کی کتاب ہے اغاثت الاحفان عن مقاعد الشیطان. ہمارے جو دیوبند کے اور دہلی کے اکابر ہیں یہ منطق کے علماء نہیں، منطق کے آئمہ ہیں. یہ کندیا بابا جو ہے یہ پہاڑ و کوہستان سے اتر کے آیا تھا اور شاہ اسماعیل کا قافلہ اکوڑا خٹک میں ٹھہرا تھا، تقریباً صبح سرحد کو فتح کر چکے تھے. یہ صبح صبح آیا اور شاہ صاحب سے کہا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. شاہ صاحب نے کہا کس چیز میں؟ کہا منطق میں. حضرت گھوڑا صاف کر رہے تھے، ہر ہرا کر رہے تھے، ان پہ برش پہن رہے تھے تاکہ اس کی مٹی نکلے. تو شاہ صاحب نے کہا اگر فقہ حدیث تفسیر ہو پھر بیٹھنا مناسب ہے، منطق تو ایسے ہی چلتا ہوا علم ہے، میں کام بھی کروں گا آپ کا جواب بھی دوں گا. آپ کو پتہ ہے منطق دو ہے، ایک قدیم ہے ایک جدید ہے، ایک کے 13 اصول ہے دوسرے کے 6 اصول ہے. کون سے منطق میں پہلے بات ہونے چاہیے؟ جب شاہ صاحب نے گھوڑے کا ایک طرف صاف کیا دوسری طرف گئے دیکھا کندیا بابا آدھے کوہستان تک پہنچا ہوا ایسا خبر ہو دی خبر غریب. شاہ اسماعیل کی کتاب ابقات دیکھ لے آپ، اندازہ ہو جائے گا کتنے گہرے امام المنطق ہے. سبحان اللہ، بہت مضبوط عالم ہے. جہاد کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ میں صرف ایک تقویت الایمان انہوں نے لکھی. تقویت الایمان تو مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے لکھی، بہت بہترین کتاب ہے اور عقائد و اعمال میں بہت ہی اچھی ہے اصلاح کے لیے. زبان تھوڑی سخت ہے، فقل نفعہ، نفع کم ہو گیا، زیادہ ہونا چاہیے تھا. ڈاگئی کے بزرگ حضرت مولانا حمداللہ اس سے خفا ہے. میں نے کہا اس پر تو حضرت بن نوری کا زبردست مقدمہ ہے. اور اس پر عبد الوہاب شبنم کا یہ شعر لکھا ہے، خوشحالی کی پٹولے دا موحدو او دا کتاب پر رواجیان و ایٹم بم دے. تقویت الایمان، موحد متبع سنت ان کا ہتھیار ہے. تھوڑے سے بدعت کی طرف مائل ہو تو وہ خفا ہوتے ہیں. خوشحالی کی پٹولے دا موحدو او دا کتاب پر بدعتیان و ایٹم بم دے. تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید. آئے آئے کہاں دہلی اور کہاں سو بسرات. آہا بارام خان نام تھا تاکال کا رہنے والا تھا, وہ سید احمد شہید کا مرید تھا, اور شعبان اور رمضان حضرت کے ساتھ دہلی میں گزارتا تھا. تاکال کا بارام خان گھوڑے پر سوار جا رہا تھا گجراوالا کے پاس, کنووں پر خواتین پانی بھر رہی تھی, اور انہوں نے بارام خان کو دیکھا کہ ایک مضبوط جوان ہے. ان سے کہا یار مسلمانوں کو ہماری فکر نہیں ہے, ہمیں سکھوں نے زبردستی بیویاں بنایا ہے اور ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے بچے بھی ان سے ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہمیں چھوڑا لے. تو بارام خان جب دہلی پہنچا تو بہت زیادہ غمگین تھا. سید احمد شہید کو قصہ سنایا, سید صاحب نے شاہ اسماعیل سے مشورہ کر کے اور جمعے کے اندر سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کر لیا کہ مسلمانوں پر سکھوں کے خلاف جہاد کرنا فرض, وہ ہماری عزت خراب کر رہے, ہمارے ناموس لوٹ رہے. اردو والے سید کا قافلہ, ایک کتاب کا نام ہے سید احمد کا قافلہ, وہ پڑھ لیں, اور پشتو والے عبد الغفار خان کی کتاب زما جوند اور جد و جہاد, دیگونی علمی کتاب بد سرحد پزمکا چانی لکھ رہے, ہر سے چشمدید دے بالکل اور مشاہد دی. عبد الغفار خان کو آپ صرف نیشنل پارٹی اور سرخ پوشوں کی رنگ میں نہ دیکھے, ان کو شیخ الہند کے مرید اور خلیفہ اور دیوبند مومنٹ کا سپہ سالار بھی دیکھے. اور کتاب دیکھنے کے بعد میں پوچھوں گا کہ آپ عبد الغفار خان کو کیا کائنات کا ایک قابل ترین شخصیت نہیں مان رہے. یہ کتاب لال و جواہر سے لبریز ہے, افسوس کہ پشتو زبان میں ہے, تو اس کا فائدہ مختصر ہے ورنہ جہان اس سے مستفید ہو جاتا. ہمارے دارالعلوم دیوبند اور ان کے تمام مومنٹوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے. حضرت شیخ الہند کو کہتے ہیں مشر مولانا صاحب, اور بیعت کو کہتے ہیں لاسنیوا, سبحان اللہ, اور امام مشر مولانا صاحب نے لاسنیوا کھڑی ہو. یہاں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی مطالعہ کم کرتے ہیں اور پھر ان کو معلوم نہیں کہ کیا کیا دیکھ لیا جائے. استادوں کے پاس رہنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ان کو مطالعہ کا صحیح رخ ملے, اس صحیح رخ پر آپ چلیں گے تو تھوڑا وقت قیمتی ہو جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. شرک اعتقادی ان کی تو ہم چار قسمیں بتاتے ہیں, لیکن شرک فعلی کو ہم متنوع کہتے ہیں. ہر قوم قبیلے کی اپنی عادت ہے, یہاں ہم معلوم کریں گے تو عجیب عجیب روایت نکل آئیں گے, عجیب عجیب. یہ جو تعزیہ نکلتے ہیں نا محرم میں, تو بعض لوگ اپنے بچوں کو لا کے اس تعزیہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ ان کے مذہب کے خلاف نکل رہا ہے, اگر غلط رواج مشہور ہو گیا. ہمارے ملک میں باقاعدہ شربت گلیوں میں بٹتی تھی, یا سبیل لگتے ہیں حضرت حسین کے نام کے. اگر مطلب اس کا عیسیٰ علیہ ثواب ہے تو گنجائش ہے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہے، یہ نیاز اور نظر حسین. اصلاح کے لیے بڑا علم بھی چاہیے اور بڑا وسیع دل بھی چاہیے. بعض مہینوں میں چوری کرتے ہیں، چوری کئی چوری، تندور کی روٹیاں پکا لیتے ہیں، اس میں سونف وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ روٹیاں ساری توڑ کر اس میں گڑ ملا لیتے ہیں. ابھی تو چوری ہوئی، غالباً ربیع الاول کا کون سے مہینے کے سفر کے آخر میں، آخری جمعرات کو کرتے ہیں، بدھ کو، کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری صحت میں بدل گئی تھی، ابھی بھی فاطمہ نے شکریہ میں کیا تھا. اگر یہ کر چکی ہوتی تو محدثین کو پتہ نہ ہوتا. کسی کو چوری سے محبت تھی، اس نے روایت مشہور کی اور لوگوں نے آگے اڑا دی، بے پر کی. بس صرف اتنا کہنا مسلح سے کافی ہے کہ یہ کام جو تم اس نام سے کرتے ہو اس کی شرعی بنیاد نہیں ہے. بہت زیادہ جنگ نہیں کرو، اس سے پھر مقابلہ پیدا ہوتا ہے. اطلاع کے طور پہ کہیں آپ. آج کل یہ ہمارے طلباء میں بعض عادات آ گئی، اور وہ یہ کہ یہ تصویریں لیتے ہیں موبائلوں سے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا کون سا طالب ہوگا جس کو یہ حدیث بخاری و مسلم کی معلوم نہ ہو، جس میں پیغمبر کہتے ہیں انا اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے سخت سزا اور عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تو آپ سخت عذاب سہنے کے لیے آئے. سخت عذاب اور سزا تو جوا بازوں کو ہونا چاہیے، شرابیوں کو، زانیوں کو، آپ کیوں اس کے مستحق بن رہے ہیں؟ کل جمعے کے بعد میں جا رہا تھا تو مجھے وہ اپنے خادم ولید نے کہا کہ دیکھو اوپر ایک طالب علم ہے اور وہ آپ کی تصویر لے رہا. بخاری شریف کے ختمات میں ہم جاتے ہیں، عوام کو تقریر سے پہلے کہنا پڑتا ہے کہ تصویر لینا گناہ ہے اور اس سے بچو. خدا نخواستہ اگر ہم گناہ میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ تو نہیں کر رہے کچھ کر رہے، تو یہ خصلت بھی یہود کی تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. دیکھو بس کے اندر لوگ چلتے ہیں، حیدرآباد کراچی سے بس روانہ ہوئی، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بس میں کوئی جیب قطرہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اس جیب قطرے کا مقصد حیدرآباد تک جانا نہیں، یہ جو جانے والے ہیں ان کو لوٹنا ہے. تو سارے لوگ تو سواریاں ہیں لیکن ایک جیب قطرہ ہے، وہ سواری نہیں ہے. سواریوں کے بہانے جیب کاٹتا ہے. تو بہت سارے تو طلباء ہیں، کچھ طلباء نہیں ہے. وہ طلباء کو بدنام کرنے والے جیب قطرے جیب کاٹنے آئے. جیب کٹے تو پھر لگے، لیکن سنت جب شہید ہو جائے کبھی بھی دوبارہ بحال نہیں ہوگی. آپ کی یہ جرأت اور بے باکی کہ دینی طالب علم ہو کر کے آپ استادوں کے یا بزرگوں کے تصویریں بناتے، حرام ناجائز. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے یہ عکس ہے، ان سے پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے، اس کو تو تصویر ہی کہتا ہے، اور حدیث میں تصویر کا لفظ آیا ہے. اور جو لوگ کہتے کہ جی اس وقت تو کیمرہ نہیں تھا، تو اس وقت قتل ہاتھ سے ہوتا تھا، شراب ہاتھ سے بنتی تھی، اب مشین سے قتل بھی ہوتے ہیں، مشین سے شراب بنتی ہے، تو دونوں جائز ہونا چاہیے. تو دہشت گردوں کے بنیاد تو آپ ہیں، ان کے لیے جواز آپ فراہم کر رہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی قتل ہو یہ بھی قتل، وہ بھی شراب ہو یہ بھی شراب، تو وہ بھی تصویر ہو یہ بھی تصویر، برابر کا گناہ اور جرم ہے. اور کیا پیغمبر اس وقت کے لیے آئے ہیں؟ پیغمبر قیامت تک کے لیے مبعوث ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، قیامت تک کے لیے منکرات کا آپ نے رد فرمایا ہے. یہ بات میں نے اس لیے درمیان میں موقع سے فائدہ اٹھا کے کہی کہ جن بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے وہ توبہ تائب ہو جائے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ استغفار کرے. اور یہ شعر یاد رکھا کرے، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں. چونکہ ہمارا دین رد شرک میں ہے، رد کفر میں ہے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے محبوبوں کی تصویر بنانے سے عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جو لوگ نہیں سمجھتے وہ تو کہیں گے بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط کچھ تصویر بتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اعمال نہیں کرتے اور دنیا کے شعبد بازی سے دھوکہ کھا گئے. ہمیں اور آپ کو تو اللہ نے علوم نبوت کے لیے چنا ہے، ہمیں تو اللہ کی اس نعمت کا لاکھ لاکھ شکر کرنا ہے، حمد و ثنا بجا لانا ہے، اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. بعض سیاسی علماء کہتے ہیں کہ ہم تو ناجائز کہتے ہیں لیکن ہماری سیاست نہیں چلتی، تو اخبار میں آنا چاہیے، میڈیا پر نظر آنا چاہیے. اگر یہ دین کی ضرورت ہے تو کسی کے لیے ہوگی، آپ کی اور ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہماری تو نہ ہو تو لاکھ درجے بہتر ہے. آئی سمجھ میں. حضرت اقدس فقیہ ہذہ الامہ محمود الملت والدین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بیمار تھے اور یہاں کراچی جناح اسپتال میں داخل تھے، تو یہ ہمارے محلے میں افتخار بھائی تھے، وہ جناح اسپتال میں ملازم تھے. اس نے مجھے کہا حضرت مفتی صاحب داخل ہے وہاں، چلے عیادت کرے. ہم جب وہاں پہنچے حضرت سے خیریت پوچھی، فرمایا ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ حالت ٹھیک ہے، ظاہری کوئی تکلیف نہیں ہے، جب اجازت دیں گے تو جائیں گے باہر. اس دوران کچھ اخبار نویس آ رہے تھے، استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمن ان کی تیمارداری میں بیٹھے تھے طالب علم کی طرح حضرت مفتی صاحب کے. انہوں نے پوچھا کہ اخبار نویس آ جائے، فرمایا یہ تو تصویریں بناتے ہیں، صرف بیان نہیں تصویر بناتے ہیں، بستر مرگ پر بھی مجھے نہیں چھوڑتے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی تصویر منع فرماتے ہیں؟ تو آپ نے بڑے زور سے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، کون ظالم ہوگا جو اس گناہ اور فحشاء پر خاموش ہوگا؟ کہ میں تو ہمیشہ منع کرتا ہوں، یہ منع ہوتے نہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگ سچ مچ اکابر اور بزرگ تھے، وہ صرف دیکھنے کے تئیں واقعی وہ ماننے کے تھے. سچ مچ اللہ کے نیک بندے اور کامل لوگ تھے. ضیاء القاسمی مرحوم نے اپنے استاذ کے بارے میں صحیح لکھا کہ حضرت مفتی صاحب کے نیک اعمال ایسے کہ فرشتے بھی رش کر رہے ہو. وہ اکابر و مشائخ جو میں نے قریب سے دیکھے ان میں مولانا ضیاء القاسمی خطیب ایشیا مناظر ملت فخر دیوبند وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ مولانا مفتی محمود کے نیک اعمال ایسے تھے کہ ملائک فرشتے بھی رش کر رہے ہو. الحمدللہ. تو نیکیوں میں آگے بڑھو, تصویریں وصیریں نہیں بنایا کرو, توبہ کرو. موبائل بھی فتنہ آخر زمان ہے, قسم قسم کے فتنے فسادات اس سے بچ رہی ہے. اور بعض لوگ تو ایسے لگتے جیسے موبائل کو معبود سمجھتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم. ٹھیک ہے موبائل ہے, ہوگا, جب فارغ ہوں گے درس سے جائیں گے آرام کریں گے. ہاں بھائی کس کس کا آیا ہے؟ لوگوں کو ہمارے اوقات کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا موبائل آیا, ہم فارغ نہیں, اس وقت آپ جب بھی کریں گے ہم جواب نہیں دیں گے, ہمارے درس کے اوقات ہیں. کوئی مر چکا ہے خدا اسے بخشے, کوئی جیل گیا ہے اللہ اسے رہائی دے, ہم اپنا درس نہیں متاثر کریں گے. بعض لوگ تو موبائل کا ٹنگ, وہ یار آرام سے بیٹھو, یہ موبائل ہے تیرے اسرائیل ہے, موبائل ہے. الحمدللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم میں آج سے 10 سال پہلے اس عاجز اور فقیر نے اساتذہ اور ناظم صاحبان کی مشاورت سے یہ قانون پاس کیا اور نافذ کیا کہ جہاں موبائل کا ٹنگ سنا اسے ضبط کر دیا جائے. او جی 2 لاکھ کا ہے, او 3 لاکھ کا ہے. میں نے کہا وہ بھٹو صاحب کتنے لاکھوں کروڑوں کا تھا, جب قانون نے پکڑا پھر بچا بس. او جی حضرت مولانا نے طاہر والے بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے, اور میں نے کہا ان کو میرے بھی سلام کہے, کہا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضبط شدہ چیز نہیں ملے گی. بڑے جہان آگے قانون کی بالادستی جب تک آپ قائم نہ کریں کبھی بھی اس کو قانون نہ کہا. اس وقت میں نے اعلان کیا تھا, میں نے کہا اگر طالب کے پاس موبائل بات کرتے ہوئے یا ٹنگ ہوتے ہوئے سننے میں آیا یا درس میں یا مطالعے میں یہاں تک کہ اوپر قبروں میں بھی تو ضبط ہوگا, اور میں نے کہا اگر محمد انور شاہ کے پاس موبائل پکڑا گیا تو 1000 روپے انعام بھی اس طالب کو دوں. انور شاہ اس میں بھی انور شاہ ہی رہے, الحمدللہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں, وہ سمجھ گیا. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ, اور اساتذہ کرام سے گزارش کی کہ آپ بھی کلاسوں میں موبائلوں پہ بات نہ کریں. حالانکہ اساتذہ کرام کے موبائل سے تو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ انہیں کوئی اطلاع دے رہا ہے کہ بھئی راستہ خراب ہے, آج حالات گڑبڑے, آپ ذرا دیر سے آئے. یہ بھی فون آتے ہیں کہ فلان جگہ دینی ادارے اور طلبہ کا نقصان ہو گیا, کیا کریں. استاذ تو استاذ ہے, عظیم انسان ہے, وہ تو دین کا ستون ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ قانون میں نرمی نہ آئے. اتنے موبائل جب ہوئے شکر ہے وہ سارے رف ہو گئے. میں نے مفتیوں کو کہا دارالافتاح میں ذرا مسئلہ ڈھونڈو, ہمارے مفتی بہت چابک دست ہے, انشاءاللہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھو نا تو وہ جو آپ کو جواب دیں گے, اور امام مہدی دونوں ایک دن میں آئے ہوں گے. اللہ نے ان کو بڑی چابک دستی دی ہے. جب عجائبات کا میلہ لگے گا تو ہم احسن العلوم کے مفتیوں کو پیش کریں گے. ایسا چابک دستی، بیدار مغزی مسائل کے جواب. الحمدللہ یہ عجز فقیر ایسے لاکھوں مفتیوں سے زیادہ چابک دست ہے، آنن فانن اس کا جواب تیار ہوتا ہے. لیکن کبھی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ایک تحریر آئے، اس پہ دستخط ہو، مہر ہو کہ یہ ضبط شدہ موبائل اس کا انجام کیا ہے. اب وہ جواب دیں گے اور ہم عمل کریں گے، ادھر سے پتہ چلے سب کینسل ہو گئے، سب ختم ہو گئے. شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. جان جھوٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، وہ عبید اللہ نام تھا اس کا، ابو شحمہ کہلاتا تھا. شرح بخاری میں حضرت شاہ صاحب نے ان کا قصہ لکھا ہے. وہ مصر گیا ہوا تھا، وہاں اس نے جوس پیا، بدقسمتی سے وہ جوس نہیں تھا، وہ شراب تھی. اب وہ لڑکڑا گیا، جب ہوش میں آیا، عمر ابن العاص گورنر تھا مصر کا، اس نے دربار میں بلایا اور کوڑے لگائے تاکہ صاف ستھرا ہو کے مدینہ جائے. حضرت عمر کو پتہ چلا، عمر ابن العاص کو کہا خدا کے قانون میں اتنے نااہل ہو، سب لوگوں کو بھرے میدان میں سزا دیتے ہو، خلیفہ وقت کے بیٹے کو دربار میں دیتے ہو، واپس بھیجو مدینہ، جلدی بھیجو. مدینہ منورہ وہ آئے، وہ غریب 100 کوڑے تو پہلے ہی کھا چکے تھے، اب 100 اور کھا رہے ہیں. جب 100 کوڑے پورے ہو رہے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ نڈال ہو گیا تھا. حضرت عمر نے جلاد کو کہا کہ پورے کرو. جب پورے ہو گئے تو وہ بے ہوش ہو گیا، تو آپ نے اٹھا کے یہاں ران پہ بٹھا رکھا اور فرمایا یہ نہیں کہ مجھے رحم نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، قیامت کے دن کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس سے میں نے بچانا تھا کہ وہاں آپ کا منہ سیاہ نہ ہو، ورنہ آپ کے ساتھ میں بھی شرمندہ ہوں. ابو شحمہ، عبید اللہ نام ہے. تو قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے. جب فاطمہ مخزومیہ چوری میں پکڑی گئی اور آپ نے حکم دے دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے، اور لوگوں نے سفارش کی تو آپ نے کہا یہ تو مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی اعاذ اللہ منہ لقطعت یدہا، تو اس کا بھی ہاتھ کٹتا، بچ نہیں سکتی. قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ، یہ دو عنوان ہیں. ترجمہ تحت اللفظ کو کہتے ہیں، اور تفسیر حاصل الآیت کو کہتے ہیں. تراجم ہر زبان میں تقریباً ہو چکے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اور معمولی سا حاشیہ بھی لکھا ہے تھوڑا سا. ان کے بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین دونوں نے تراجم بھی کیے ہیں اور معمولی حواشی بھی لکھے، لیکن درست بات یہ ہے کہ شاہ عبد القادر متقدم ہے اور شاہ رفیع الدین بعد میں ہے. عمر میں شاہ رفیع الدین بڑے ہیں، شاہ عبد القادر چھوٹے ہیں. شاہ عبد القادر نے اس کے ساتھ جو حواشی لکھے اس کا نام موضح القرآن ہے، قرآن کے بعض مشکلات واضح کرنا. خیال یہ ہے کہ اردو کا یہ پہلا ترجمہ ہے اور حاشیہ ہے اردو کا. عجیب بات ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے اور مشہور محدث ہے، خاندان کی وجہ سے یا یہ کہ عمر بر احادیث پڑھاتے رہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی. شاہ صاحب کا ترجمہ تحت اللفظ ہے اور بہت بامانہ ہے, اور ان کے بھائی شاہ رفیع الدین کا ترجمہ بامحاورہ ہے, وہ تحت اللفظ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے, آپس میں مشورہ کر کے لکھا ہے. ہمارے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن نے اس ترجمے کی تشریح کی ہے اور پھر ان کے فوائد لکھے ہیں سورہ فاتحہ, بقرہ اور نساء کے, آل عمران کے ضائع ہوئے ہیں, اور پھر آل عمران اور مائدہ سے لے کے آخر قرآن تک, مفسر قرآن, محدث زمانہ, بانی پاکستان, پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے فاضلانہ قلم سے مکمل فرمائے. اس طرح یاد رکھا کرو کہ ترجمہ جو شیخ الہند کا ہے مکمل ہے, اور یہ شاہ عبد القادر کے ترجمے کی تسہیل ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بہت مشکل تھا اور کچھ متروک اردو ہے, اللہ صاحب اللہ صاحب, اس طرح بھی ہے, اللہ صاحب فرماتے, اللہ صاحب. بس بدعتی کہتے کہ یہ صحیح نہیں, حالانکہ حدیث میں ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاخر, اللہ ہمارے سفر میں بھی ساتھی ہے. تو شاہ عبد القادر اللہ صاحب اللہ صاحب. اور اس ترجمے کی تشریح و تسہیل کی ہے حضرت شیخ الہند نے. ہمارے ہاں زیادہ تر کام اس سے لیا جائے گا, بہت یاقوت و جواہر ہے, بہت بیش بہا ملغلری بگے, دیر قیمتی ملغلری. دل چاہتا ہے کہ بس صرف شاہ عبد القادر کا ترجمہ و حاشیہ اور حضرت شیخ الہند کی تشریح ساتھ ہو, اور بس پورا مہینہ آدمی اس میں گزارے, اس کو دیکھتا رہے. اتنے کمالات ودیعت فرمائے, فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین وعن القرآن احسن الجزاء. شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو مسند الزمان ہے, اپنے زمانے کے مسند ہے. مسند اس کو کہتے کہ تمام سندیں وہیں لوٹ رہی ہے, ان تک پہنچ رہی ہے. ان کا بھی درس تفسیر جمع ہوا ہے, سوا دو پارے یا سوا پارہ شروع سے ہے, سوم تک آدھا ہے, اور آخر سے دو پارے, سوا تین پارے. سنا ہے, خود تو نظر سے نہیں گزرا, استادوں سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے, جس طرح بخاری کا حق تھا کہ اس کی ایک نادر شرح ہو جائے, حافظ ابن حجر نے فتح الباری اور بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری لکھ کر وہ حق ادا کیا. فرمایا اس طرح قرآن کا حق تھا کہ امت اس کی تفسیر کرے, اگرچہ پوری امت مل کر کی بھی حق ادا نہیں کر سکے گی, کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ کا حق مخلوق کیسے ادا کرے گی. لیکن شاہ عبد العزیز کے یہ ترجمہ اور تفسیر اگر مکمل ہو جاتا تو یہ حق ادا ہونے کے قریب ہو جاتا. قالہ الانور وقوله ازہر. شاید کہ انوار الباری وغیرہ میں مل جائے قول. شاہ صاحب کے بے انتہا علوم پھیلے ہوئے. ہمارے بزرگ, ہمارے مسلک کے محسن, ہندوستان کے نابغہ وقت حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بیان القرآن لکھا ہے, سبحان اللہ. یوں سمجھ لے قرآن سے متعلق سب کچھ موجود ہے. اس بیان القرآن سے متعلق مولانا اشرف علی کی 17 کتابیں اور ہیں جو تفسیر سے متعلق لغات ہے، اوقاف ہے، تجوید ہے، قراءات ہے، مسائل السلوک ہے. ایک تفسیر کے بارے میں 17 قسم کے خیالات آئے اور ہر ایک کی تشریح پر کتاب لکھی، تاکہ قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ دیکھنے والا کہیں نہ جائے. مولانا اشرف علی صاحب اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کی خدمات سے امت کو خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. مولانا ویسے بھی کثیر التصانیف ہے، ایک اندازے کے مطابق حضرت کی کل کتابیں 1365 ہیں. 1365 جس طرح بخاری شریف سے محدث کبھی بھی سیر نہیں ہوگا، اس طرح قرآن کی تفسیروں میں اردو زبان میں بیان القرآن سے کوئی سیر نہیں ہوگا. جن کو اردو آتی ہے پڑھ سکتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بڑا سوغات ہے تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی، کیونکہ ایک بیان القرآن محمد علی لاہوری مرزائی نے بھی لکھی. جس طرح بدعتیوں نے ہمارے تبلیغ کے مقابلے میں تبلیغ نکالی نا، یہاں تک کہ الیاس بھی ڈھونڈا. وہ اتنا قابل الیاس ہے کہ وہ کہتا ہے اعلی حضرت نے لکھا ہے، اپنے تو پلے ہی نہیں پڑتا ہے. ماشاءاللہ کتنا بڑا علم ہے آپ کے پلے کا. اعلی حضرت نے لکھا ہے، اپنے تو کچھ پلے پڑتا ہی نہیں ہے. ہمارے مولانا الیاس صاحب تو سہارنپور کے فاضل اور پھر دیوبند میں حضرت شیخ الہند سے فاضل، کبیر الاطلاع عالم، وسیع النظر عالم، جید مدرس. یہ تو امت کے غم نے ان کو اس کام میں لگا لیا. اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے لائق بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب کا اندیلوی اور ان خاندان کے چراغ روشن اور مینار رشد و ہدایت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے درجات بلند فرمائے. یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. یہ دونوں سلسلے دیوبند اور مظاہر العلوم یہ توامین ہیں، 6 مہینے کے اندر اندر دونوں قائم ہوئے. اور جو بچے 2-6 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے ان کو بطن واحد کہتے ہیں، توامین. اللہ اکبر. مولانا اشرف علی صاحب کی تفسیر بیان القرآن لال و جواہر سے مالا مال ہے. اس عاجز کی یہ رائے ہے کہ اگر حکیم الامت کی مزید تمام تصانیف دیکھی جائے اور پھر بیان القرآن کوئی پڑھتا رہے تو وہ یہ کہے گا یہ کوئی اور اشرف علی ہے. سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے، بہت زیادہ اونچا ہے. بہشتی زیور میں اور دیگر جتنی کتابیں حضرت کی وہ علیحدہ چیز ہیں. ویسے آپ کی 4 کتابیں ابد نشان ہیں، ایک اصلاح انقلاب امت، دوسری بوادر اور نوادر، تیسری التکشف عن مهمات التصوف، اور چوتھی بیان القرآن. یہ 4 کتابیں آپ کی ایسی ہے کہ ہندوستان اکیلے پیش کرے تو اس کا پلہ بھاری ہوگا. آپ مل رہی ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے بیان القرآن جس پر لکھا ہوا مکمل مدلل وہ لے لے. ان میں وہ 17 رسالے بھی آئے. آج کل ہمارے بزرگ مولانا عبد الرحیم صاحب نے لاہور اشرفیہ سے شائع کی ہے، قدردانوں کو مفت پیش کر رہا ہے. انہیں پتہ چل جائے اس درس کا تو سب کو بھیج دیں گے. ہمارے بزرگ اور پاکستان کے مفتی اعظم فقیہ وقت مفسر الزمان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن کے نام سے 8 زخیم جلدیں لکھی ہے، بہت اچھی تفسیر ہے. ابن بیان القرآن شیخ الہند کے تراجم و حواشی، مولانا شبیر احمد عثمانی کے فوائد، اور اس کے علاوہ بہت سارے علوم قرآن، وہ جمع کر کے حضرت نے معرف القرآن لکھا ہے. تفسیر کے علاوہ فقہی رنگ غالب ہے، کیونکہ مفتی صاحب بہت بڑے فقیہ تھے، دیوبند میں بھی مفتی رہے تھے. اسی دور اور زمانے کے، بلکہ حضرت مفتی صاحب کے ہمدرس غالباً مولانا ادریس صاحب کاندیلوی، جو دیوبند میں شیخ التفسیر رہے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی کے بعد، انہوں نے بھی معرف القرآن کے نام سے تفسیر لکھی. اس پر تفسیری رنگ غالب ہے. 6 جلدیں پوری ہو گئی تھی، آخری 2 پارے رہ گئے تھے، اور وہ ان کے لائق فائق بیٹے مولانا محمد مالک صاحب نے تکمیل کی. اب 7 جلدوں میں مولانا ادریس صاحب کا اندیلوی کی تفسیر معرف القرآن مکمل ہے. تفسیری معلومات میرا خیال یہ ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب سے زیادہ ہے. تفسیر میں وہ آگے ہیں، فقہ میں ہی آگے، اور قرآن میں دونوں کی ضرورت ہے. واہ بچرا میں ایک عالم تھے مولانا حسین علی، وہ حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے حدیث میں، اور مولانا محمد مظہر نانوتوی جنہوں نے مظہر العلوم قائم کیا ان کے بھی شاگرد. اور یہ ترجمے اور تفسیر کا رواج شعبان رمضان میں ان سے ہوا ہے. ان کا طریقہ تھا، مدرسوں سے جو طلباء پڑھ کے فارغ ہوتے تھے انہیں پھر ترجمہ پڑھاتے تھے. ان کے فوائد مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جمع کیے تھے، اور وہ بلغۃ الحیران فی تفسیر القرآن کے نام سے شائع ہے. بہت مختصر ہے، جامع ہے. پھر مولانا غلام اللہ خان نے اپنے شیخ کے طرز پر 55 سال درس تفسیر دیا شعبان رمضان میں، اور راولپنڈی قرآنی علوم کا گرم بازار رہا. گرم بازار. شیخ تمام باطل کے مقابلے میں سیف بے نیام تھے، شیخ توحید کے للکار تھے، سنت کی اشاعت کے لیے ہر وقت بیدار تھے، اور ہر طرح شرک اور بدعت کے خلاف ہر طرح قربانی دینے کے لیے تیار تھے. حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی قافلے کے شیخ سپہ سالار تھے. ہم بھی ان کے ہر تقریر سننے کے لیے تیار تھے. کراچی آنے کے بعد کوئی مجلس بھی مجھ سے چھوٹی نہیں. حضرت اقدس محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری کو سلام کرنے آتے تھے. دونوں شانور شاہ کے شاگرد ہیں. حضرت بنوری 29 میں ان سے پڑھے تھے، وہ شیخ القرآن 33 میں پڑھے تھے. فرماتے تھے ہمیں حضرت بنوری کے علم پر فخر ہے. درس قرآن میں جوش میں آتے تھے، اور طرح درس ہوتا تھا، ایسے ہلکا اٹھتا تھا، تو کہتے تھے خدا نے کسی کو علم دیا ہو تو ایسا دے جیسے اس بنوری کو دیا، اور جرت دینی ہو تو ایسی دے جیسے مفتی محمود کو دی. اس طرح شیخ شور کرتے تھے. اللہ اللہ. ایک دفعہ ہم گئے تھے اور ایک افسر کے ہاں ہم مہمان تھے، راولپنڈی کا کمشنر تھا وہ. اس نے کہا جمعہ کا دن ہے چلیں گے غلام اللہ خان صاحب کو سننے. کمی نے کل ایک آرڈر پاس کیا ہے اور شیخ خفا ہے, آج میری خیر نہیں. کہا میں خود جو شیخ مجھ پہ غصہ کریں گے اس کو سننے کے لیے جا رہا ہوں. ہمیں کہا آپ لوگ صفوں میں جائیں, میں نہیں جا سکتا, وہ پہچان لیں گے, ان کے طلباء میرے چچومبر نکال لیں گے. وہ پیچھے بیٹھ گئے. جیسے ہم داخل ہوئے شیخ نے کہا او راولپنڈی کے کمشنر تیری ایسی کی, وہی لفظ شیخ کی زبان برتا ہے بالکل. وہ ہمیں کہتے چلو چلو تاؤزی مکھی ماپری رہی بس بدی خواہ گیا. ایسے حقوت ہیں کہ لوگ خود ان کی تقریر اپنے خلاف کہتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. شیخ خدا کا خاص بندہ ہے. جمعے کے بعد جا کے ہمیں کہا یہ آرڈر کینسل کرتا ہوں, شیخ القرآن خفا ہے. اور اسی افسر نے یہ بھی کہا, انگریزی پڑا ہوا کمشنر راولپنڈی, کہ خدا کی قسم سارے راولپنڈی کے نیک ایک طرف شیخ کی ایک تقریر دوسری طرف. ایک دفعہ ہم حضرت کے ہاں بیٹھے تھے جمعہ پڑھنے, شیخ موج میں لگے ہوئے تھے, اچانک مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے. مفتی محمود جب آتے تو وہ تو ایسا معلوم ہوتا جیسا آسمان داخل ہوا. ممبر سے نعرہ لگایا, حضرت مفتی صاحب تشریف لائے, بس وہ خطاب بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے, خطبہ بھی دیں گے. مفتی صاحب سیدھے آئے پر بیٹھ گئے. ایسا تعلق تھا. رحماء بینہم آپس میں شیر و شکر تھے, قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری, قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی. دنیا پخو خلق خیستدا لکس پر لے چپ گلنو خل کبھی. یہ جہان کے موسم بہار کے لوگ تھے, ان کی وجہ سے دنیا بہار میں تبدیل ہوئی تھی, ورنہ خزان ہی خزان تھا. تو شیخ نے توحید اور سنت ہر طرح کے شرک اور بدعت اور رسوم کا رد کر کے جو 50-55 سال زندگی گزاری, ایک عظیم احسان کر کے 3 جلدوں میں جواہر القرآن تفسیر لکھی. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں دیوبندی نظریات کا حامل کتاب قرآن کے عنوان سے اس جیسی مجھے معلوم نہیں. مسلک دیوبند ببانگ دوہل اس تفسیر میں موجود ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ شیخ نے دیگر تفاسیر معتبرہ سے بھی زبردست استدلال کیا ہے اور جلد اور صفحے وہاں ٹھوکے ہیں. اگر خدا نے توفیق دی اور اچھی چپائی مل گئی تو میری دلی آرزو ہے کہ اس سال کے دورے تفسیر والوں کو میں ختم تفسیر و دعا کے دن جواہر القرآن دے دوں. جواہر القرآن دے دوں. ویلکم. فضل اللہ اعم و کرم ہو اتم ہو. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, اس کے کرم کا کیا کہنا. سبحان اللہ. اس تفسیر میں یہ کمال بھی ہے کہ اردو مبین میں ہے, سلیس زبان میں ہے. اور شیخ خطیب بھی تھے اور مناظر بھی تھے, محقق بھی تھے اور مدرس بھی تھے, تو تمام علوم و کمالات کا لبریز تفسیر ہے جواہر القرآن. جب یہ نئی نئی شائع ہوئی تھی تو حضرت بنوری, مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا مفتی محمد شفیع اور 2-4 بزرگوں نے بعض مقامات نشان زدہ کیے تھے, اور شیخ نے وعدہ کیا تھا ان جگہوں کو تبدیل کر کے درست کیا گیا ہے. اب جو لوگ لب کشائی کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں, وہ صحیح مسلک کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں جو ناموزون بات. لا الہ الا اللہ. ہمارے شیخ و مرشد شیخ الحدیث و تفسیر محقق الاثر فخر دیوبند ترجمان احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے تراجم اور تفسیر بھی ذخائر الجنان کے نام سے شائع ہے. ہمارے بزرگ ساتھی حضرت کے صاحبزادے مولانا زاہد الراشدی اور ان کے ساتھ ایک جماعت نے کچھ تصحیح کا لکھا ہے لیکن تصحیح ہوئی نہیں ہے، کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں. یہ شیخ کی جوانی کا تراجم ہے جو بالکل دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے. شیخ غالباً 44 یا 45 میں دیوبند سے پڑھے، یہ دیر سے گئے تھے. ان کے بھائی صوفی عبدالحمید پڑھ رہے تھے، ان کو پڑھانے کے بعد ساتھ لے گئے، دونوں گئے. اور قاضی مظہر حسین جو تھے یہ 1942 یا 43 میں فاضل تھے. مولانا سلیم اللہ خان اور مفتی ولی حسن 47 میں. استاد محترم مولانا لطف اللہ 1927 میں تھے، سب سے قدیم تھے. مولانا غلام غوث ہزار بھی 1918 میں فاضل تھے. شمس الحق افغانی 22 میں تھے. مولانا غلام حضرت بن نوری 29 میں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان 33 میں، لیکن وہ ڈابیل سے کیونکہ شاہ صاحب تشریف لے گئے. استاد محترم مولانا عبدالحنان بھی 1933 میں. مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک 1931. مولانا عبدالغنی صاحب جلالیہ والے 1932. مولانا ایوب جان بنوری 1932. یہ کام کے لوگ ہیں تو ان کی فضیلت کے سال بھی یاد رکھے گئے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور بھی لوگوں نے محنت کی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، جن کا نفس قرآن کے اندر مطالعہ اور بصیرت اس عاجز کے خیال میں اکثر حضرات سے زیادہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر. یہ بہت جامع ہے اور سورتوں پر فردن فردن ربط دعاوی خلاصہ و عناوین کا کلام ہے. ہم بیشتر کام اس سے لیتے ہیں کیونکہ بقائی کی نظم و درر 24 جلدوں میں ہے، اس سے کام لینا دشوار ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ربط رکو رکو کے ساتھ ہے. حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نے بھی 65 سال 70 سال قرآن پڑھایا، وہ بھی مولانا حسین علی کے شاگرد اولین. دو شاگرد اولین ہیں، مولانا عبداللہ بہائی بھیلوی اور مولانا حسین علی، واہ بیچرا. لیکن افسوس کہ حضرت درخواستی کی کوئی چیز جمع نہیں کی گئی. اللہ کی شان دیکھو، کتنے بیٹے ہیں، نواسے اور پوتے ہیں. حضرت درخواستی تمام علوم کے حافظ تھے، عجب شان تھی. ملنگانہ نام کتاب یاد، نام فن یاد، کتاب کتاب نہیں دیکھتے، بس نام لو شروع ہو جاؤ. میں نے ایک دن پوچھا آپ کے زمانے میں کافیہ کے ساتھ شافیہ، ایک عبارت کافیہ ایک شافیہ، ایک کافیہ ایک شافیہ، پڑھتے چلے جا رہے پڑھتے چلے جا رہے، سارا قافلہ راستے میں رک گیا. فرمایا پہلے اس طالب کو کافیہ اور شافیہ دونوں سناتا ہوں، پھر آگے چلیں گے. پھر کسی قابل آدمی نے درمیان میں کوئی ایسی بات کہی، روانہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا حافظہ دیا تھا، بڑے پاک اور نیک انسان تھے. مسجد نبوی میں عشاء کے بعد بیٹھ گئے، احادیث سنانے، سارے ائمہ اکٹھے ہو گئے، فجر کی اذان تک احادیث سنائی، زار و قطار ائمہ رو رہے تھے. ابو بکر الجزائری، شیخ حماد انصاری، شیخ سالم عطیہ، عبدالعزیز صالح امام، زار و قطار. اور کہتے تھے ہم نے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، کانو حفاظا للحادیث، واللہ الان ننظر ونستمع من سماحت الشیخ. ہم تو سنتے تھے کہ حافظ الحدیث ہوتے تھے، آج آنکھوں کے سامنے ایک بیٹھا ہوا ہے، جس کتاب کا نام لیا درخواستی شروع ہے. کچھ جوش آتا تھا ان کو، اور اس جوش میں کوئی کمال تھا، کتاب بالکل سامنے ہو جاتی تھی. وہ تو آبات ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. اب ہمیں علوم قرآن کی تقسیم کرنی ہے، اور مختصر مختصر سورتوں پر کلام کرنا ہے، اور پھر یہ بتانا ہے کہ ہمارے پڑھانے کا کیا طریقہ ہے. مگر مجھے تعجب ہے کہ آپ کے سامنے قرآن شریف کا نسخہ ہونا چاہیے، ادارے کی طرف سے ابھی ملا نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بس آج اتنا ہی درس کافی ہے، کوشش کرتے ہیں کل کہ آپ کو رات تک قرآن مجید کے نسخے مل جائے، اور پھر ہم کل آداب تفسیر، ترجمہ و تفسیر، اہل حق اور اہل باطل کا فرق. تکلیف نہ ہو تو بعض ایسی تفاسیر بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حق سے دور ہے، اور ان میں باطل کی نمائندگی کی گئی ہے. اسی طرح کسی بھی صورت پر کلام کرتے وقت ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم جس طرح آپ کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی عرض کریں گے، اور دعویٰ و ربط اور خلاصہ و امتیاز اور دلائل کا میزان، ان کی قدر تشریح کریں گے. تو آج اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کی چائے اس وقت ٹرانسفر کر دی گئی، کیونکہ اس وقت آپ در سے اٹھ کے خوار بدگار کڑے رہتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. میں نے ناظم اعلیٰ کو اور ان کے آوان کو کہا کہ نہیں، اس وقت چائے دے، گرم گرم جائے ہو. چاہے اس کے در مجلس عرشا و گدائی، چاہے اس کے تاراج کنت خانہ غبرہ. چائے ضروری، ہم خود جا کے وہاں پوچھتے ہیں، ہاں بھائی چائے تیار ہے؟ جی ہاں تیار ہے. تو طالب علم اور ہم تو ایک ہے، لہذا آپ کے لیے بھی چائے آج سے، جب تک رمضان شریف نہیں ہے. تو درس ختم ہوتی 10:30 ہو یا 11 ہو، بس اس طرح 10:30 or 11 تک ہی رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. نہ مجھ میں وہ ہمت ہے، نہ وہ صحت ہے. آپ دعائیں فرمائیں کہ کوئی خلل نہ آئے، ناغا نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے. آپ اولیاء ہے، گھر بار وطن قبیلہ قوم چھوڑ کر مسافرت اختیار کی ہے قرآن کے لیے. آپ کی دعائیں بڑا وزن رکھتی ہیں، بڑی قیمتی دعائیں، وہی تو ہمارا سرمایہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت گزرے گا، آپ کا درس تفصیلی ہوگا، تو تفصیل پر اس طرح کہ میں اور سویرے آؤں گا، اور بس 11:15, 11:15 اس دوران دعا ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہ وما بطن. اللہ جتنے اہل حق، علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، مشائخ، اساتذہ، محسنین کا ذکر ہوا ہے، ان کے فیوض و برکات ہمیں نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمیں آسان فرما، ہمارے ان قدردان اور طلبگاران قرآن کے علوم معتبر فرما، معتمد فرما، اعمال آسان فرما، ان کی آمد کراچی کے امن کا سبب بنا، ان کے قدم دعا اور ہاتھ اٹھانے اور قرآن پڑھنے سے پاکستان محفوظ فرما، پاکستان کا چپا چپا محفوظ فرما، پاکستان کے دشمنوں کو بدخواہوں کو پیچھے ہٹا، انہیں پسپائی عطا فرما، مدارس مساجد علماء طلباء ان کے معاونین محسنین اللہ سب کی خوب خوب حفاظت فرما، ان پر خوب کرم رحمت فیضان نصرت نازل فرما، عاجز اور فقیر کو درس آسان فرما، امامت آسان فرما، زندگی آسان فرما، انور شاہ اور احسن کو یا اللہ محراب و منبر مصلی اور علوم کے اہل و اصل ثابت فرما، ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما، انور شاہ کا حلقوم صحیح فرما، ان کے گلے کی تکلیف دور فرما، طلب عزیز اور شرکائے درس اور شریکات درس خوب خوب منور معطر فرما، جو نعمتیں و حسنات چاہیے وہ سب عطا فرما، جن بیماری سازش و فتنوں سے بچنا ضروری ہے حفاظت عطا فرما، خدا اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ و یا رحمان، یا عزیز و یا غفار، یا حنان و یا منان، فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.